وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. ارے نبی، جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو تو ہم حائل کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ جو ان کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ ایک کیفیت کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ ایک نہ نظر آنے والا پردہ بیچ میں کر دیتے ہیں. اور دوسری بات، کیونکہ آیت واو سے شروع ہو رہی ہے تو اس کا تھا کہ اس کا تعلق پیچھے سے ہی ہے. فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر ایک پردہ تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکے. اور کیا کرتے ہیں؟ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں، گرانی پیدا کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے پھر اس ساری چیزوں کا اثر؟ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں صرف اپنے رب کا قرآن پاک میں تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے. ایسی ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتایا؟ یا یہ باتیں کسی خاص حساب کے ساتھ ہیں؟ تو اس کا جواب اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض کے لیے یہ سنتے ہیں جب یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. اور ہم اور بھی جانتے ہیں، اور وہ کیا؟ وَإِذْهُمْ نَجْوَا، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے ان کی سرگوشیوں میں؟ یہ ان کی سرگوشی کے الفاظ ہیں. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، یہ ظالم اس وقت یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کر دیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ ان کے اس حال پر کمنٹ دیتے ہیں، انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے یہ گستاخ کس طرح آپ کی مثالیں بیان کرتے ہیں. لہٰذا ان کی اس گستاہی کے سبب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فدلوا فلا یستطیعون سبیلا، پس اس گستاہی کے سبب وہ گمراہ ہو گئے اور اب وہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے. اور ان کے گمراہی پہ ہونے کا عملی ثبوت کیا ہے؟ ان کا یہ جملہ، کون سا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا اَإِذَا كُنَّ عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یعنی جب انسان کے آنکھوں پہ پردے، دل پہ بوجھ اور یہ ساری کیفیت ہو جاتی ہیں جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں، تو پھر وہ آخرت کا انکار کر دیتا ہے، مرنے کے بعد جینا اس کو مشکل لگتا ہے. تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا سرے نو؟ اتنی مشکل بات ہے، یعنی یہ کیسے ہوگا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو اس کا جواب دیا گیا، قل، آپ فرما دیجئے، یعنی ایسے گستاخ لوگوں کو جو آپ کے اوپر باتیں بناتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، جو پیغام آپ کے ذریعے ملا اس کا انکار کرتے ہوئے اب آخرت کے عقیدے کے منکر ہو گئے، تو ان سے کہو کہ کونو حجارتن او حدیدہ، ہاں خواہ تم یہ پتھر بن جاؤ یا لوہا ہی بن جاؤ، او خلق مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق بن جاؤ جس کا تمہارے دلوں میں خیال آتا ہے. تو ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ان ساری باتوں کو سن کر کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا، پھر وہ کہیں گے اچھا کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو ان کو بتا دو، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تمہیں بے شک وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا. آپ کی یہ بات سن کر ان کی حالت کیا ہوگی؟ فَسَيُنْغِدُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پس وہ حیرت سے آپ کی طرف دیکھ کر سروں کو جنبش دیں گے، سر ہلائیں گے. یعنی پھر چاروں ناچار ماننا پڑے گا، انکار کریں بھی تو کس طرح سے کریں، اور کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے دور کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کھسیانے ہو کر کیا پوچھیں گے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ، اچھا بتاؤ پھر ایسا کب ہوگا؟ یعنی اب یہ تو مان گئے کہ ہوگا، لیکن اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا کب، تو کہہ دیجئے کیا، قل اسا ان یکون قریبا، امید ہے کہ یہ وقت قریب ہی آ چکا ہو. کیا ہوگا اس دن؟ اس کا تذکرہ پھر آخری آیت میں ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اس دن کو یاد کرو جب تمہیں اللہ بلائے گا. ہم بھی یاد کریں، ہوگا کیا، تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم تو یہ گمان کر رہے ہوگے کہ تم نہیں ٹھہرائے گئے دنیا میں مگر تھوڑا سا عرصہ. یہاں پہ وہ بات پوری ہوتی ہے جس کا اظہار آیت نمبر 45 سے ہوا. اصل میں تو یہ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو پڑھنے اور پڑھانے والے کا دل ہی بند ہو جائے. قرآن پاک کو سن کر لوگوں کے جو رسپانس اور جو ریئیکشن ہوتے ہیں اس کا تذکرہ ہے. اللہ کا کلام جو ہے یہ توحید سے بھرا ہوا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کے دل کی کھڑکیوں کو بھی کھولتی ہے اور اس کے دلوں پہ لگی ہوئی کالس کو بھی دور کرتی ہے. عموماً لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے معاشرے کے رنگ ڈھنگ پہ جیتے ہیں، اور ان کو وہی دین اچھا لگتا ہے جو روایات والا دین ہوتا ہے. تو لہٰذا جب کبھی قرآن پاک ان کے سامنے کھول کے رکھا جاتا ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس کو جس حد تک ممکن ہو جھٹلا دو. یہ آیات جب نازل ہوئیں یا جس موضوع کے بارے میں یہ آیات ہیں تو اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں. سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، سورۃ لہب سب کو معلوم ہے آخری پارے کی مختصر سی سورت ہے، جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے پاس گئی، غصے میں بھری ہوئی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں موجود تھے. اس کو دور سے آتا دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، کیونکہ اس عورت کے تیور اچھے نہیں دکھ رہے، کیونکہ یہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے کر آئی تھی جس سے آپ کو مارنا چاہ رہی تھی. تو ابو بکر صدیق نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی. جو ہی وہ آپ کے پاس آئی تو ابو بکر صدیق سے کہنے لگی کہ تمہارا ساتھی کدھر ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے توریہ کرتے ہوئے اس طرح سے جواب دیا کہ وہ سمجھ نہیں سکی کہ آپ ادھر ہیں کہ نہیں ہیں. تو پھر کہنے لگی کہ مجھے پتہ چلا کہ تمہارے ساتھی نے میری اور میرے شوہر کی حذف کی ہے، کیونکہ اس میں تو اس کا نام لے کے کہا گیا نا کہ تب بچدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب سیصلا نارا ذات لہب و امرأتہ حمالۃ الحطب، یعنی اس کو حمالۃ الخطب کہا گیا، اور عربی زبان میں یہ چغل خور عورت کو کہتے ہیں، ادھر سے لکڑیاں لا کے ادھر سے لا کے چغلیاں کر کے آگ لگوانا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ واللہ وہ تو کوئی شعر نہیں کہتے، اور نہ ان کی عادت ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائیں، تو اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی تو وہی ہوگی جو قرآن میں آئی ہوگی. تو یہ غصے میں اور بھپری اور یہ بات کہتی بھی چلی گئی کہ تم بھی ان کی تصدیق کرنے والے میں سے ہو، یعنی کہ تم تو انہی کی سائڈ لوگے. تو جب یہ چلی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی؟ یعنی آپ یہاں بیٹھے تھے لیکن آپ کو نہیں دکھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے اور اس کے بیچ میں آ گیا اور وہ مجھے نہیں دیکھ سکی. تو اس آیت میں آپ دیکھیے کہ کتنے زبردست انداز سے ایک سائیکک پیش کی گئی لوگوں کی، کہ جب ان کو قرآن اچھا نہیں لگتا. آپ کہیں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن اچھا نہیں لگتا، بالکل ایسے ہوتے ہیں. اس لیے کہ مکہ والوں کو سوچئے تو وہ کئی خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. آج بھی دیکھ لیں تو جو کئی خداؤں کو پوچھے گا کیا اسے ایک خدا کی بات اچھی لگے گی؟ تو جب وقت کے رواج کے مطابق لوگ کئی دروں پہ جھکنے والے، کبھی کسی کو داتا کہتے، کسی کو غوث کہتے، کسی کو کرنی والا کہتے، کسی کو بگڑیاں بنانے والا کہتے، تو پھر ان کو ایک خدا کی طرف بلایا جائے، یہ دعوت ان کو بڑی عجیب لگتی ہے. ابو لہب کی بیوی کی طرح وہ بھی قرآن پاک میں ایک اللہ کا تذکرہ سن کر بہت ہی غصے میں آ جاتے ہیں، اور یہ وہ عورت تھی جس نے پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑا. شعر بولا اس نے کہ مزمم فینا، نعوذ باللہ، کہ ہمارے اندر ایک مزمم آیا ہوا ہے، محمد کا اپوزٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کی سب سے زیادہ مذمت کی گئی. وامرہ ابینا، ہم نے اس کے معاملے کا انکار کیا، ہم نہیں مانیں گے. اور یہ شیر کہتے ہوئے اپنے گلے میں ایک موٹی مالا رکھا کرتی تھی جس کا تذکرہ قرآن پاک میں کہ فی جی دیہا, اس کی گردن میں مجھ کی رسی ہے. کہتی تھی اس مالا کو بیچ کر اس کا پیسہ سارا اس نبی کی دشمنی میں لگا دوں گی, اتنا اس کو غصہ تھا. اور اب دیکھیے کہ یہ واحد کپل ہے قرآن پاک میں جن کا نام لے کر رسوا کیا گیا. تذکرہ ہر جگہ ملتا ہے اوروں کا, ابو لہب, ابو جہل کا, عبداللہ بن ابی کا, لیکن نام نہیں لیا گیا. کیوں؟ کہ لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا. کیا آج یہ سوچ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جب لوگ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے لگتے ہیں تو لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے, لیکن یاد رکھیے یہ آج کی نہیں, اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی دور گزرے لوگوں نے قرآن پاک کو تقدس کے لیے پڑھا, اس سے فائدہ لینے کے لیے پڑھا, اس کے ذریعے سے مختلف فوائد جو ملتے ہیں وہ لیے, لیکن جب بھی اللہ کے کسی بندے نے قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے لوگوں کے لیے عام کیا تو اس کے اوپر فتوے آئے. یعنی اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں برصغیر پاک و ہند میں, تو تقریباً آج سے 250 سال پہلے کی شخصیت جن کا نام ہم بڑی محبت اور پیار سے لیتے ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, یہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا. آج بھی ان کے ترجمے موجود ہیں. جس دور میں انہوں نے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ کیا ان کے اوپر کفر کے فتوے رائج ہوئے. اس دور میں ان کے اپنے دوستوں نے ان کو قتل کی کوشش کی, لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے اللہ کے راز کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کی ہے. سوچیے ذرا, لوگ بند قرآن یا عربی کی آیتیں جن کو نہ وہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں, ہاتھ پھیر پھیر کے اس سے فائدہ لینا پسند کرتے ہیں, لیکن قرآن پاک کو پڑھنا پڑھانا لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی بے ادبی ہو گئی, کیونکہ اس کے لیے پھر بار بار کھولنا پڑتا ہے. کبھی وضو رہتا ہے, کبھی نہیں رہتا, کبھی اس قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے آپ کو ساتھ کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے تقدس کے معیار قائم کیے ہوتے ہیں نقلی, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور سچی جو بات ہے کہ جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کسی کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھنا, یہ تو حقیقت ہے کہ انسانوں کی اکثریت, چاہے وہ دین والی کہلائے یا دیندار, میں دیندار اس کو کہوں گی کہ جس کے پاس قرآن نہیں ہے, صرف اس نے اس کے لفظوں کو سمجھا ہوا ہے یا کسی بھی دین والی چیز کے ساتھ اس کا نام چلے گیا. اب جس بندے نے اپنے آپ کو صرف روایتی دین کے ساتھ رکھا تو اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کئی کمیاں ہوتی ہیں. اب جب وہ قرآن کھولتے ہیں تو قرآن تو ایک کہہ لیجئے کہ تازیانہ لگاتا ہے, ان کی چوٹیں لگاتا ہے. ہر چیز کے اندر, رسموں پہ قرآن پاک کی کاٹ پڑتی ہے, عقائد پہ قرآن پاک کی چوٹ پڑتی ہے. اس لیے لوگوں کا اس قرآن کو سننا بالکل ممکن نہیں رہتا اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ کرو, پہلو بدلنے لگتے ہیں. تین کیفیات کا اللہ تعالیٰ نے نایات میں تذکرہ کر کے آنکھیں کھول دیں ہر ایک کی, کہ آج بھی جو بندہ قرآن پاک سے اپنے آپ کو دور کرے گا وہ اصل میں اسی قوم کی طرف سے ہے جس کا تذکرہ اس میں کر دیا گیا, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت سے یہ کلام دیا, کیا کچھ نہیں دیا, لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ خود کو اس سے دور کر لیتے ہیں. ایک دفعہ اس آیت کو دوبارہ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اب جو پوری بات ہو چکی ہے اس کے اندر سے آپ اپنے لیے نصیحت لے سکیں کہ کیا ہمارا قرآن پاک کے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا. اس میں مشکل لفظوں میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے مستورہ, سترہ سے ہے, سین تا رو, مستور مفعول کا وزن ہوتا ہے, چھپی ہوئی چیز. ستر لفظ ہم بولتے ہیں کہ عورت کا ستر کتنا ہے, مرد کا کتنا ہے, تو وہی لفظ ہے ادھر. اب یہ کون سا پردہ ہے؟ اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی اس دور میں تو واقعی پردہ آ جاتا تھا. کئی مواقع ایسے ہمیں سیرت میں ملتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی لیکن کچھ نہ کر سکے. مکی دور کے درمیان کا دور ہے کہ جب ایک موقع پہ ابو جہل بڑی بڑھ کے مارتا ہوا اٹھ کے گیا اپنے دوستوں کو کہ دیکھنا تم یہاں کھڑے ہو کے دیکھو, میں ابھی دیکھنا محمد کے ساتھ کیا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو اس نے کہا کہ دیکھنا میں ان کو نماز کی حالت میں کر کے آتا ہوں رسوا. لیکن جب وہ گیا اور ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے لگا تو بالکل جیسے ایک دم جیسے کوئی انسان آگ سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے ہٹتا ہے اور پیچھے پلٹا اور واپس اتنا ہانپتا کانپتا اپنے دوستوں کے پاس گیا. جب یہ واپس آ رہا تھا تو اس کے دوستوں نے اس کی شکل دیکھ کے کہا کہ یہ وہ چہرہ لے کر نہیں آیا جس چہرے سے گیا تھا. واپس آیا, لوگوں نے اس کو ہوش دلایا, کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے آج وہ چیز دیکھی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. یعنی اونٹ سے بھی بڑا کوئی جانور اور بڑے بڑے اس کے دانت. اس نے اس کا نقشہ کھینچا اور کہنے لگا کہ جو ہی میں اس کی طرف ہونے لگا تو مجھے ایک بہت بڑا جانور دکھا کہ جس نے مجھے پیچھے دھکے لگا دیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ اگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو فرشتہ جو تھا اس کو کھینچ لیتا. تو لہٰذا یہ پردہ کل کے اللہ کے نبی کے لیے تھا آج نہیں ہے, آج بھی ہے. جہاں سچا ایمان ہوگا وہاں مخالفت بھی عام ہوگی. مخالفت تو کھلے عام ہوتی ہے لیکن اللہ کی مدد اسباب کے پردوں میں غیب میں چھپ کر آتی ہے. اللہ کی ذات سچے مومن کی حفاظت کرتی ہے. ساری دنیا کانپتی ہے اس کے نام سے, ساری دنیا اس کے خلاف باتیں کر رہے گی, لیکن اگر ایمان سچا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچائے گا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں انّا کفیناک من المستحسین, ہم بے شک آپ کی کفایت کر دیں گے ہنسی مذاق کرنے والوں سے جو بڑا مذاق اڑاتے ہیں, ہم ان سب سے آپ کو بچا لیں گے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کیا لے کر آگے اللہ تعالیٰ نے تو پیچھے ایسے لوگوں کی کیفیت بیان کر دی کہ یہ تو بھاگ جاتے ہیں جتنا قرآن سنتے ہیں, جتنی سچی بات سنتے ہیں. اللہ نفورا وما یزیدہم الا نفورا, کہ یہ بار بار کا سمجھانا, یہ قرآن کا پڑھنا ان کو تو بھاگنے میں مجبور کرتا ہے. پہلے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کبھی کوئی بات سن لیتے تھے, اب تو نام سن کے بھاگ جائیں گے. اب تو ایسی محفلوں کو ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہیں گے یہ بھی پھر شروع ہو گئے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم جب اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں تو شروع میں تو سنتے تھے تو اب تو ہمیں دیکھ کے ایوائڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر شاید وہی بات کرنی ہے. تو لہٰذا ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی کہ یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حفاظت کا پردہ نہیں تھا, بعد والوں کا بھی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ جو قرآن کو دل کھول کر نہیں سنتے نا تو ان کے دل پر ایک پردہ آنے لگتا ہے. اور بالکل اس پردے کو آپ کہہ لیں, میں تو اس کو کہتے اور بتاتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ کبھی نہ ہو جائے, لیکن میں نے ایک چیز بہت ہی زیادہ آبزرو کیا اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کبھی قرآن پڑھنے پڑھانے یا دوسروں کے دلوں میں ہلکا سا بھی شائبہ آتا ہے نا اس قرآن کے بارے میں, قرآن تو وہی ہے الحمدللہ, لیکن قرآن کی تعلیم, وہ دعوت, وہ منہج, وہ میسج, اللہ تعالیٰ ذرا سی دراڑ آتی ہے نا تو اس بندے کو دور کر دیتا ہے. پتہ نہیں یہ ایک شاید یہ بھی حفاظت ہے. بس آپ دیکھیے کہ کبھی آپ کے برتن دھوتے دھوتے کسی کپ کو ہلکی سی ٹھوکر لگ جاتی ہے ٹیپ کے ساتھ, تو آپ دیکھیں گے ہلکی سی اس کے اندر ایک دراڑ آ جاتی ہے نا. اب جب وہ دراڑ آتی ہے تو وہ سیف نہیں رہتا. آپ کہتے ہیں کسی وقت بھی اگر اس میں گرم پانی ڈالا یا چائے ڈالی تو یہ پھٹ جائے گا, آپ اس کو خود ہی الگ کر دیتے ہیں نا. یا آپ کہتے ہیں اگر پلیٹ ہے اس کے اندر دراڑ آئی ہوئی, اگر میں نے اس میں کھانا ڈالا یا اس کو مائکرو ویو میں رکھا تو یہ ٹوٹ جائے گی. بالکل یہی اصول اللہ کا یاد رکھیں, جس دل میں قرآن کے پیغام کے لیے دراڑ آ جاتی ہے نا اس کو نہیں پتہ چلتا, اندر آئی ہوتی ہے, اللہ اس کو دور کر دیتا. یہ قرآن کے حفاظت کے لیے ان نحن نزلنا ذکر و ان له لحافظون, سورہ ہجر میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے اپنے اس کلام کی حفاظت جو مختلف طریقوں سے کرائی ہے اس کی ایک یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس کے دل میں ہلکا سا بال بھی آتا ہے اس قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کسی دنیا کے جھانسے میں لگا کے, کسی غم میں مبتلا کر کے, کسی دکھ میں ڈال کے, کسی سائیکلوجیکل ریزن میں ڈال کے, نفسیاتی خام خواہ کے وسوسوں میں ڈال کے کچھ نہ کچھ عذر بن جاتا ہے. وہ اچھا بنے, وہ برا بنے, وہ واقعی صحیح ہو عذر, وہ صحیح نہ بھی ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ عذر سچا اور ہمیشہ جھوٹا ہو, دونوں صورتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم اپنی اس وحی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر قرآن کی دعوت دینے والا, مثال دیکھیں یہ بات جو میں اب کر رہی ہوں نا, تو اس وقت کہتے ہوئے میرے اپنے ہی دل اپنے, کیونکہ اس وقت تو میں ہی آپ کو قرآن دے رہی ہوں نا, دعوت تعلیم میں دے رہی ہوں, میں سامنے ہوں یا جو دوسرے ساتھی دے رہے ہوں گے. اگر بالفرض خدا نہ خواستہ میرے دل میں کوئی میل آ جائے, کھوٹ آ جائے, اور اللہ وہ دن لانے سے پہلے ہمیں اپنے پاس ہی بلا لے, اگر ہمارے عقائد یا ہمارے کسی بھی مشن کے راستے میں کوئی ایسی چیز آئے, لیکن بالفرض اگر وہ آ جائے اور سٹل اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پڑھانے کا ہی موقع دیتا رہے, تو اس کتاب کے اندر خیانت ہوگی نا. میں پتہ نہیں ایک بات اپنی کروں گی, دو اس کی کروں گی, پھر چار اس کی کروں گی, بیچ میں کروں گی نا. تو اللہ اپنی کتاب کو یوں سیکیور رکھتا ہے جیسے آپ اپنے بچوں کو سردیوں سے بچاتے ہیں. کتنے پردوں میں چھپا کے بچوں کو لاتے ہیں آپ کہ اس کو ہوا نہ لگے, اس کو برف نہ لگے, اس کو ٹھنڈ نہ لگے, یا اس کو باہر سے کوئی دوسروں کی نظریں نہ پڑیں. اللہ کی یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, اس کو لینے والے دل بڑے خالص دل ہوتے ہیں, اور اس کو دینے والی زبانیں بھی جب تک جھوٹ سے, فریب سے, دھوکے سے پاک نہیں ہوتی, یہ قرآن کے لفظ و زبان سے آتے ہی نہیں ہیں, پھسل جاتے ہیں. کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اللہ کے نبی سے تو چھپایا تھا ان کو، یعنی اللہ کے نبی کو وہ نہیں دیکھ سکے، لیکن اثر کیا ہوا کہ اپنے دل پہ پردہ آ گیا. دل پہ پردہ کیا آتا ہے؟ آ کے بیٹھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، توجہ ہے ہی نہیں، کبھی ادھر دیکھو کبھی ادھر دیکھو، کبھی سن بھی لیا تو فہم نہیں، ادراک ہی نہیں ہے وہ، ہاں دل کے اوپر بوجھ آ گیا. اور جب بندے کی توجہ نہیں ہوتی نا کسی چیز میں تو واقعی پھر اس کو وہ بات سمجھ نہیں آتی. دوسری کیفیت کے وہ فی آزانی بقرا، کانوں میں بوجھ ہے. مثلا بور ہو رہے ہیں، تھک گئے، بہت لمبی بات ہو گئی، ہائے اتنی لمبی کلاس، ہائے 2 گھنٹے کا درس، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی وہی قرآن جو لوگوں کے دلوں کے اندر پھوہار بن کے برس رہا ہوتا ہے، لیکن جس کے دل پر پردہ آ جاتا ہے نا، اس کے کانوں میں بوجھ پڑ جاتا ہے، اس کا دل ہی نہیں چاہتا سننے کو. وہ 10 کام اور کرنا پسند کر لے گا، لیکن وہ قرآن نہیں سنے گا، وہ قرآن نہیں سمجھے گا، اس کی زندگی میں اتنی بیکار چیزیں آ جائیں گی، لیکن قرآن نہیں آئے گا، کیونکہ فی آذانی وقرا. اس لفظ کو جب میں پڑھتی ہوں نا، وقرا، تو میرے ذہن میں کسی کے بھی کان کا درد آتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا بچے کے کان میں درد تھا، پھر کان بہنے لگا، اور کبھی آپ کے اپنے بھی ہو، شاور لیتے ہوئے اگر کبھی کان میں پانی چلا جائے یا آپ کاٹن بر زیادہ لگا لیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنا کان بوجھل لگتا ہے. بالکل ایک ایسی کیفیت آتی ہے. مجھے یاد ہے کافی سال، کچھ عرصہ پہلے، میرے ایک کان کے اندر شاید گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوا گئی یا کیا، وہ اللہ کا حکم تھا، تو میرا ایک کان جیسے مجھے بوجھل محسوس ہوتا. یقین کریں اتنی اذیت کے وہ دن ہوتے ہیں کہ بندے کو اپنے آپ سے وحشت ہوتی ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، آواز آ رہی ہے سب، لیکن وہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ الائنمنٹ بگڑی ہوئی ہے، گاڑی کے ایک ٹائر میں بہت ہوا اور دوسرے میں نہ ہو، تو وہ شیک کرتی نا، بالکل انسان بوجھل ہوتا ہے. یہ ہے وہ چیز جو لوگوں کو قرآن سننے سے دور کرتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ ان کو وہ اچھا نہیں لگتا. آپ نے کئی بار آزمایا ہوگا کہ جو بندہ قرآن کی محفل میں آتا ہے وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں نے تو اپنی پچھلی ساری جتنا بھی عرصے سے پڑھا رہی ہوں، میں نے نہیں کبھی کسی ایک کو بھی دیکھا کہ کوئی قرآن کی محفل میں آ کے یہ سوچے کہ مجھے پڑھنا نہیں، مجھے سیکھنا نہیں، یا باتیں کرے یا شور کرے. چھوٹی بچیاں کبھی، ینگ ٹین ایجر آتی ہیں بچپن میں، تو وہ آتے باتیں کر رہی ہیں، لکھ رہی ہیں یا میسج کر لیں، وہ اور بات ہے، وہ بھی ایک بچپنا ہوتا ہے ان کا. لیکن میں نے باشعور لوگوں میں آج تک نہیں دیکھا کہ قرآن پڑھایا جا رہا ہو اور وہ کچھ اور باتیں کریں یا سوچیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بس پکا بندہ ہے، اب یہ کل بھی آئے گا؟ نہیں آتا. اور وہ اس دن جاتے ہوئے گواہی دے کے بھی جاتا ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے سمجھ آئی، میں آؤں گا. اب آپ کہیں گے کہ مجبوریاں ہوتی ہیں، مان لیا مجبوریاں تو ہر ایک کے ساتھ آئیں گی، لیکن بعض دفعہ ہم نہیں کسی کے لیے کہہ رہے، نہ میں آپ کو اجازت دوں گی کہ کسی کا سوچ کر آپ کہنے شروع ہو جائیں اچھا ہاں وہ واقعی اس لیے آتے نہیں ہیں، وہ آئے تھے پھر نہیں آئے. نہیں، ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو چیک کریں، میرے لیے آنا کیوں مشکل ہو رہا ہے، میرا دل کیوں نہیں لگ رہا، میں کیوں سوچ رہا ہوں کہ میں ادھر چلی جاؤں ادھر چلوں. مجھے کسی نے چند دن پہلے کہا کہ مجھے کہیں جانا ہے تو مجھے چھٹی جلدی دے دیں، میں صرف ٹیسٹ دینے آئی ہوں، میں ٹیسٹ دے کے چلی جاؤں گی کیونکہ میں نے کہیں جانا ہے. میں نے کہا آپ نے کب جانا ہے؟ جو انہوں نے مجھے بتایا، آج ہی نہیں تھی جا رہی، وہ ایک آدھا دن کا فرق تھا. میں نے کہا آپ خود سوچیں، میں آپ کو کہہ دوں چلی جائیں، میں کیا روکوں گی آپ کو، میرا کیا زور ہے، لیکن آپ سوچیں آپ کیا کریں گی. کہتی تیاری کروں گی جا کے نا. میں نے کہا آپ نے کب جانا ہے؟ کہنے لگی مجھے کل جانا ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ سے لے کے کل تک کتنا آپ کے بس وقت ہے نا، اور آپ کتنے دن سے تیاریوں میں بھی ہوں گی جانے کی، کوئی اچانک تو خیر سے نہیں آپ جا رہی. میں نے کہا سراسر آپ کا معاملہ، مجھے یہ پتہ ہے کہ میں تو کل جانے والی ہوں گی، تو میں انشاءاللہ میں تو کبھی بھی چھٹی نہیں کروں گی، بلکہ آخری مومنٹ تک بھی میں یہیں سے نکلتی ہوں جب بھی میرے لیے ممکن ہو. میں نے کہا وقت اللہ کا، اس نے برکت دینی، آپ جو مرضی کریں کر لیں. کہتی ٹھیک ہے، بیٹھ گئیں، پورا سن کے گئیں، اینڈ تک کلاس پہ گئیں. میرا ایمان ہے کہ اگر وہ اس سوچ سے بیٹھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام آسان کر دیے ہوں گے، کرنے تو اس نے ہی ہے نا، برکت تو اس نے دینی ہے. اور جب ہم اتنی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، مثلا ایک سبق ہی ہے نا، میں نے دیکھا کہ ہم کہیں جاتے تو بعد میں ہیں، جانے والے پہلے ہی بن جاتے ہیں، 2-4 دن پہلے ہی ہمارا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، چلو اب جانا ہی ہے، اب آج بھی نہیں آتے، چلو ایسا کرتے ہیں کچھ شاپنگ کر لیں، کچھ بازار چلے جائیں، کچھ وہ کھا لیں پی لیں، چلو گھر صاف کر جاؤں، پھر جانا ہے، اتنے دن رہنا ہے، پھر پتہ نہیں آؤں گی تو کیا ہوگا، چلو جس دن آنا ہے اس دن کا کھانا پکا کے چلی جاؤں. دنیا کے سامان ہمارے دیکھیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ جب دل کا برتن نہیں کھلتا نا، تو یقین کریں یہ قرآن اندر نہیں جاتا، یہ کانوں سے نیچے ہی نہیں جاتا، وقر بن جاتا ہے یہ قرآن. پھر کوشش کر لے وہ جتنی مرضی، لیکن اس کے جیسے وہ کہتے ہیں نا، نہ اگل سکتا نہ نگل سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. یہ ہے وجہ بہت ساروں کے قرآن نہ سننے کی، کہ ان کو ایک اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا. اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی کہایتیں، روایتیں، مسائل بتاتے رہو، بڑے خوش ہوں گے، یہ کرنی والی، وہ کرنے والے، یہ ہیں، وہ ہیں، دس اینڈ دیٹ، تو ان کو تو بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن جن کا ایک اللہ کی طرف بلایا جائے وہ مشکل لگتا ہے، پھر بھاگ ہی جاتے ہیں نفورا، نفرت کرتے ہوئے. ان کو اچھا ہی نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں یہ کون سا قرآن ہے کہ جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے دور کرتا ہے. پھر آپ نے لوگوں کی سنی ہوں گی کہ ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے، یہ کرنی والے، یہ پکڑوانے والے، ہم ان کا پلو پکڑنے والے. اس طرح کی باتیں آپ کر کے دیکھیں، لوگ سر دھنکیں گے. آپ قوالیوں کی محفل رکھیں جس میں لوگوں کو بعض دفعہ حال پڑ جاتے ہیں اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہوئے. آپ کبھی میلاد میں لوگوں کو دیکھا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے. مجموعوں کے مجمع ہوتے ہیں، لیکن جہاں سچی تعلیم، سچی دعوت آئے گی، تو عمومیت کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ایک اللہ کے ساتھ دوسرے اچھے لگتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم بڑی رونت سے کہتے ہیں کہ جی مکہ والوں کے 360 بت تھے، ایک لات تھی، ایک منات تھی، ایک عزہ تھی. لیکن آپ کبھی غور کریں نا، تو یہ لات کیا ہے؟ یہ لفظ لات جو ہے نا، یعنی لات، منات، عزہ، یہ تین جو لفظ ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کی مؤنث بنائی ہوئی تھی. عربی زبان میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، تصغیر کہتے ہیں ایک چیز کو، چھوٹا بنا دینا. یعنی مثلا اللہ سے اللہ کی تصغیر کر دی لات. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے المنان، سب سے زیادہ احسان کرنے والا، اس کی تصغیر یا فیمیل ایک دیوی بنا دی منات. عزہ، اللہ تعالیٰ کے نام العزیز کو چھوٹا کیا اور بنا دیا. یعنی اللہ والے نام اپنے بتوں میں رکھتے تھے. اب جب اللہ کے نبی کی زبان سے سنتے کہ بھائی یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، تو کہتے ہم نہیں سنتے یہ قرآن، یہ تمہارا عقیدہ بدل دے گا، یہ تمہاری سوچ بدل دے گا. پھر اللہ خود ہی لے جاتا ہے، کیونکہ دل ابھی صاف نہیں ہے، دل میں وہ محبت نہیں ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے اور غیب نہیں جانتے تھے. ان کو نہیں پتا کہ کون مسجد نبوی میں آ کے بیٹھا ہے، یا مسجد نبوی تو خیر بات کی بات ہے، یہ تو مکہ کی کہانیاں ہو رہی ہیں ادھر، کہ اللہ کے نبی کے پاس آنے والے لوگوں میں کون کس نیت سے آتا ہے. آپ نے کبھی نہیں غور کیا تھا. اور ایک سچے دائی دین کے دل میں اتنی طلب ہوتی ہے، اتنی تڑپ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے آئے کوئی مجھے مارنے ہی آ جائے، دشمنی کے ارادے سے آ جائے، کسی کو توڑنے کے ارادے سے تھے آ جائے، بس ایک دفعہ سن کے چلا جائے، حجت تو تمام ہو جائے. کوئی سن کے بعد میں جا کے کچھ بھی کہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر حجت جو تھی وہ تمام ہو گئی تھی. اسی طرح جب وہ سارے آتے تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے حساب میں بالکل سیدھی بات کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اب ان کی چپکے چپکے کی ہوئی باتوں کو سنا رہے ہیں کہ بعد میں جا کے ہوتا کہ کہا نحن اعلم بما یستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں یہ کس غرض سے سننے آتے ہیں. یاد رکھیے، ہر بندہ ہدایت کے لیے سننے نہیں آتا. ایک بندہ جو ہدایت کے لیے آئے گا، یہ کبھی ہو نہیں سکتا اللہ اس کو ہدایت نہ دے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو جس نیت سے قرآن سننے آئے گا اس کو اسی سے ملے گا. کوئی صرف وہاں بیٹھ کے گپے مارنا چاہے گا، بعض دفعہ تو مثال ہے کہ میں پڑھا رہی ہوں نا، تو کوئی مت سوچے کہ میں صرف اسی لیے پڑھانے آ رہی ہوں کہ آپ کو ہدایت مل جائے. لینے والے اور دینے والے دونوں کی نیت جب یہ نہیں ہوتی نا کہ میں نے ہدایت دینی ہے، تو بعض دفعہ پورے پورے قرآن پڑھ پڑھا جاتے ہیں، آپ کے مزائم تو کچھ اور ہی ہوتے ہیں، آپ تو کچھ اور پروپیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی نظریں تو کسی اور پہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں، یہ کیوں کان لگا کے سنتے ہیں. یہ یستمیع، ان پیچھے بات ہوئی تھی سمیع کی بجائے استمیع، یہ غور سے سننا ہوتا ہے. اس یستمعون الیک اذ ہم نجوا، یہ ہے وجہ ان کے سننے کی، کہ جو اتنے غور غور سے سن رہے تھے نا، اس کی وجہ کیا تھی کہ بعد میں جا کے نجوا مقرر کریں گے. اور نجوا پیچھے کتنی بات ہوئی اس پہ، سورۃ نساء میں ہم نے بات کی کہ اجتماعی معاملات کو انفرادی طور پہ خسر پھسر کرنا، وہ معاملات جو ایک گروہ کے اندر بیٹھ کے ہونے تھے، کسی میٹنگ میں ہونے تھے، کسی بھی بات میں چار چھ لوگوں میں ہو گئے، بعد میں اس معاملے کو دو لوگوں کا ڈسکس کرنا تنقید کے رنگ میں. کہا یہ غور سے اس لیے سنتے ہیں کہ بعد میں جا کے نجوا کریں، اب یہ نجوہ کے لفظ ہائی لائٹ کر لیں، اذ یقول الظالمون، اللہ نے کہہ ہی دیا کہ یہ ظالم ہے، کیونکہ کتنے ظالم ہیں کہ لینے کے آئے تھے اور لے کے کیا جا رہے ہیں، ہدایت لیتے تو ان کو خود ہدایت مل جاتی، لیکن یہ اللہ کے نبی کی برائیاں چننے کے لیے آئے تھے، کیا کہتے تھے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، غور کیجئے گا کس کو کہہ رہے ہیں، آنے والوں کو، تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک جادو شدہ شخص کی، یعنی اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا، کہنے لگے تمہیں پتہ جس کے پاس جا رہے ہو وہ تو خود مسحور ہے، یعنی رسول کو مسحور کہنے لگے، اب دیکھیے اللہ کے نبی پہ جادو بالکل ہو سکتا ہے، دلائل بھی ہمیں ملتے ہیں قرآن پاک میں اور سنت سے بھی آپ کے اوپر ثابت تھا، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کی بات ہے، یہ کون سا جادو ہے، یہ تھا آپ کے الفاظ کا جادو، سچ کا جادو، دیکھیے سچ کا جادو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے، سچ میں بڑا جادو ہوتا ہے کڑوا، لیکن کڑوے کے باوجود کھانے کو دل چاہتا ہے، جس کو آپ آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں نا کہ کریو ہونا، ایک چسکا لگ جاتا ہے، بندے کو چین ہی نہیں پڑتا، جیسے کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان پھر اتنا اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں پھر بھی یہ کام کروں، چاہے مجھے اس سے بعد میں افسوس ہی ہوتا ہے، یا مجھے اپنے لیے اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں اپنی تنقید کی مل رہی ہیں، لیکن اس کو اچھا لگتا ہے، تو اللہ کے نبی کی باتوں کو جادو کہتے تھے، مسحورہ کا یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہوا ہے، بلکہ یہ تھا کہ یہ آپ پر جادو کر دیتے ہیں، دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ساحر، ساحر کون ہوتا ہے جو جادو کرے، اور مسحور کون ہوتا ہے جس پر جادو کیا گیا، تو ایک صورت تو اس کی کیا بناتے تھے کہ اللہ کے نبی کی باتوں میں جادو ہے، دوسری ایک اور بھی اس کی وجہ کیا تھی، کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا، اسی لیے آپ ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہیں، اپنی زبان میں کہتے تھے ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہے، نعوذ باللہ کوئی دیوی ناراض ہو گئی ہے، اس نے اسیب کر دیا ان کے اوپر، اور اس وجہ سے یہ ایسی باتیں کر، دیکھیں کہ ان کے تو دل مان ہی نہیں سکتے نا، کہ جن کو ہم نے خدائی کا شریک کرایا ہوا ہے یہ اس کو اب عام انسان کے درجے پہ لا رہے ہیں، کہا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی دیکھیں یہ آپ کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ نبی تو پرواہ بھی نہیں کر رہے ان باتوں کی، نہ ان کو اس کی ہوش ہے نہ اس کی کیئر ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں، فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، آپ نہ ان کو کچھ کہیں لیکن ہم ضرور اس کا بدلہ دیں گے، اور وہ کیا کہ دلو، گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ایسی گستاخیاں کرنے والے، دل سے نبی کی عزت نہ کرنے والے، دل کے اندر استاد کی یا نبی کی حیثیت کو نہ ماننے والے، ان کا نصیب کیا ہے، فدلو، بھٹک گئے، اب وہ بھٹکنا کئی طرح سے ہو سکتا ہے نا، کبھی ذہنی طور پہ بندہ بھٹک جاتا ہے، جب ذہن میں غلط خیالات آنے لگتے ہیں، غلط سوچیں آ گئیں، اور انجام کیا ہے، فلا یستطیعون سبیلا، اب وہ کبھی راستہ نہیں پائیں گے، ایک دروازہ دیکھیں گے وہ بھی نہیں کھل رہا، تیسرا، کبھی اب کسی ایسے شخص کو امیجن کریں کہ ایک بہت بڑے ہال کے اندر جانا چاہ رہا ہے، اور اس کے چاروں طرف دروازے ہیں، ایک دروازہ کھول رہا ہے، دوسرا کھول رہا ہے، تیسرا، لیکن اس کو وہ ڈور نہیں مل رہا جس سے اس نے اس ہال میں جانا ہے، ہدایت کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، جب ایک بندے کے دل میں تڑپ بھی آتی ہے نا، اس کے باوجود بھی لازم نہیں ہوتا کہ فوراً اس کا دروازہ اس کو مل جائے، کمرہ سامنے ہوتا ہے، دروازہ بھی نہیں دکھ رہا ہوتا، کبھی دکھتا ہے تو کھلتا نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کی خوب تڑپ دیکھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم گئے تھے دروازہ بند تھا، ہم نے کہا چھوڑو، اللہ کا بھی ارادہ ہی نہیں کہ ہمیں وہ ہدایت دے، لیکن ہم نکل گئے، اب یہاں تک اب اگر آپ دیکھیں نا، تین چیزوں کی بات ہوئی ہے، نمبر ایک، انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، ان کو اللہ سے اور کلمہ توحید سے چڑ تھی، دوسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ کی توہین کی، اور تیسرا ان کا ایک جو بہت بڑا ظلم دکھ رہا ہے وہ کیا ہے، کہ جو دعوت آپ دے رہے تھے یعنی قرآن اور سنت، اس کا علمی جواب دینے کی بجائے الزام تھوپنے لگے، کبھی کہتے جادو ہیں، کبھی کہتے یہ نہیں ہے، کبھی کہتے وہ نہیں ہے، تینوں چیزیں آ گئیں، اللہ کا انکار، رسول پہ شک، اور قرآن یعنی دعوت پہ شک، آج کے دور میں جو لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں وہ بھی یہی ہیں، آپ کے خلاف ٹابک ٹوہیاں مار رہے ہیں، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایسی بات کر کے اس شخص کے اوپر ہم لگائیں اور یہ اپنی امتیوں کے سامنے مشکوک بن جائے اور جا کے ہم لوگوں کو کہیں دیکھو دیکھو، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، دیکھو مسلمانوں تم تو ایک جادو کیے ہوئے شخص کی پیروی کر رہے ہو، دیکھو دیکھو نعوذ باللہ تم تو ایک ایسے رنگین مزاج شخص کی پیروی کر رہے ہو کہ جس کی اتنی شادیاں ہوئیں، اور دیکھو دیکھو وہ تو ایسے تھے اور کہیں رنگیلا رسول اور کہیں کچھ کر دیا، آج بھی وہی سوچ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی زندگی کو آپ امیجن کر سکتے ہیں قرآن سے پڑھ کر کہ کس طریقے سے ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور اب ان باتوں کا جو آفٹر ایفیکٹ ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے کہ بندے کے اندر آخرت کا عقیدہ دھندلانے لگتا ہے۔ یاد رکھیں یہ تین چیزیں جہاں نہیں ہوں گی، ایک اللہ کی توحید، نبی کی رسالت یا آپ کا مقام ٹھیک پہچاننا، اور آپ کی دعوت کو صحیح نہ سمجھنا، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ بندہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرے گا۔ وقالو اذا كنا عظاما ورفاتا، انکار کرتے ہوئے کہیں گے اچھا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مراد ہے کہ مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ رفاتن کہتے ہیں گلے ہوئے کو، گلی ہوئی ہڈی آپ جس طرح کہیں، کہ جب ہمارا جسم دوبارہ ہڈیوں میں بدل جائے گا تو آئنَّ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے خیر سے؟ یعنی تمہیں لگتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہمیں ہمارے باپ دادا کو مرے ہوئے اتنے سال ہو گئے، ان کی تو ہڈیاں بھی گل گئیں، آج تک تو ہمیں کوئی دکھائی نہیں۔ یہ شک ڈالنے کا انداز ہے۔ آج کے دور میں اس کی صورتیں کیا ہیں؟ دنیا کو اتنا خوبصورت کر دو کہ لوگ سوچ بھی نہ سکیں کہ مرنا بھی ہے اور آگے بھی جانا ہے۔ شک کیا انہوں نے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ویسا نہیں کر سکتے۔ یہ جو رفات کا لفظ ہے نا، وہ سیدھا چیز کو کہتے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کا معنی غبار ہے، غبار، الرفات الغبار۔ یعنی کہتے تھے کہ ہم مٹی بن گئے، ہم بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اتنے سال تو ہو گئے ہمارے ماں باپ کو مرے ہوئے، کہاں گئے، اب کدھر ہیں؟ اب آپ کے ہاں، آپ کیسے ان کو دلیل دیں؟ کہا اچھا، اللہ تعالیٰ نے دلیل دینی سکھا دی، کل کونو، کہو ہو جاؤ، کیا؟ حجارتن، پتھر۔ پتھر ہی ایک مضبوط چیز اس وقت دکھتی تھی نا، اور مکہ میں یہی دو چیزیں تھیں سب سے بڑی، پتھروں کے پہاڑ دکھتے تھے ان کو۔ کہا اچھا تم خواہ پتھر بن جاؤ، او حدیدن، یا لوہا بن جاؤ، یعنی بن نہیں سکتے، لیکن ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جو اتنا انکار ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ نہیں اٹھائے گا، تو جاؤ تم پتھر بنو، لوہا بنو، او تیسری چیز خلقن مما یکبر فی صدورکم، یا پھر کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کا اثر نو پیدا کرنا تمہارے خیال میں مشکل ہے۔ یعنی تم اپنے آپ کو بہت بڑا بنا لو، تمہارے ہاتھ پورے آسمان پہ پھیلے ہوں، تمہاری گردن جو ہے وہ سورج سے بڑی ہو، تمہارے پاؤں جو ہیں وہ پہاڑوں سے بڑے ہوں، بنا لو کوئی جینٹ سائز کا اپنے آپ کو بنا لو، اللہ پھر بھی لے کر آئے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا، پھر دھان کے پان وہی بات، کہتے تھے ہمیں کون زندہ کرے گا، کیسے کرے گا؟ اللہ کرے ابھی تو تم 5-6 فٹ کے انسان ہو، پاؤں میں مسل دے کوئی جانور تو تمہاری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں، تم تو بڑی سے بڑی چیز بن جاؤ، اللہ تمہیں پھر بھی لے کے آئے گا، وہ ڈرتا تھوڑی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ہڈیاں اور پتھر کی بات ہوئی۔ آج کے دور کی ایک عجیب نئی اور چیز جو سامنے آئی، اور وہ کیا ہے کہ مرنے والے کی ہڈیوں کو جلا کر اس سے ہیرا بناتے ہیں۔ یعنی جب لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، آج کے دور کی یعنی چیزیں، ایک آرٹیکل ہے میرے پاس، ڈان اخبار میں بھی آیا تھا یہ آرٹیکل، کہ برطانیہ اور امریکہ میں آج کے دور میں مردوں کو دفنانا انتہائی مہنگا ہو گیا، اور واقعی غالباً امریکہ میں $2,000 لگ جاتے ہیں کسی ایک کی قبر کی کھدائی وغیرہ کا، جو میں نے کبھی کسی سے سنا تھا، کافی مہنگا ہے۔ تو اب لوگوں نے اس کا ایک آسان طریقہ کیا کیا کہ ڈیڈ باڈی تو پوری لینے کے لیے زمین بھی لینی پڑتی، قبر کھداؤ پھر ڈالو، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ مردے کو جلا دیتے ہیں۔ جب وہ جلاتے ہیں تو ایک پورا انسان جب جلتا ہے تو وہ ایک چھوٹے سے پیالے میں بھی اس کی راکھ آ جاتی ہے ایش کی طرح۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جلا دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ انسان کو جلاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اسی سے ان کو کریمینیشن کہتے ہیں، کریمینیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں یہ کاربن سے بنتی ہیں، اور ہیرا اور کاربن آپس میں ملتی ہوئی چیز ہے، آپ کہہ لیں، اسی لیے ہیرے کو کہتے ہیں کہ کھائیں یا منہ میں رکھیں تو انسان مر بھی سکتا ہے۔ اب اس سے انہوں نے ایک لیٹسٹ قسم کی ٹیکنالوجی نکال لی، اور وہ کیا ہے کہ مرنے والے کی راکھ کو پھر کچھ خاص طریقوں سے گزرواتے ہیں اور ہیرا بنواتے ہیں، اور پھر وہ پہنتے اپنی انگوٹھیوں میں ڈال کے. میرے پاس اس کا ای میل ہے, اگر کہیں ہوا تو آپ کو دکھاؤں گی. یعنی یہ ایک محبت کا اظہار ہے, یہ میرے گرینڈ فادر کی راکھ ہے, اس کا ڈائمنڈ پہنا ہوا ہے. یقین کریں جب بندے کی عقل ماری جاتی ہے نا تو یہی حال ہے. اور اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں اب ہم وی فیل دیم مور کلوزر, یہ اب ہم سے بہت زیادہ اور قریب ہو گئے ہیں. اللہ ہر سال تقریباً کہتے ہیں کہ 600,000 لوگ مرتے ہیں, تو جن میں سے اکثریت تقریباً 48,800 لوگ جو ہیں وہ کریمینیٹ کیے گئے ایک سال میں, اور لوگ خوش ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہیوسٹن کی ایک رپورٹ ہے کہ جس میں مردوں کی راکھ جو تھی وہ خلا میں بھیجی جا رہی ہے. اور بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, اب آپ ڈرے نا تو پھر بتاتی ہوں, کچھ لوگ پین کے اندر, یعنی یہ ان کی راکھ بکتی ہے, ایک پین جتنی چیز جو ہوتی ہے نا ایک کنٹینر میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں, پورے اپنے مردے کی جو راکھ ہوتی ہے اس کے پین بنا کے بیچتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہمارے پیاروں کی راکھ ہے. دل کتنا کیسے لگتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ جو چلا جاتا ہے اس کا زمین سے تعلق کیا رہنا, اس کی تو روح آگے چلی. پھر بھی آپ کبھی اپنے کسی پیارے کی قبر کے پاس سے گزریں یا قبرستان میں جائیں تو دل کو کچھ ہوتا ہے نا, کہ ہائے یہ کہاں چلے گئے, ہم کہاں ہیں آج. تکلیف ہوتی ہے نا, فطرت ہے انسان کی. لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ دیکھیں کہ یہی کچھ کیا جاتا ہے. اور آج کل اتنا کچھ بنتا ہے, بتا دیتی ہوں آپ کو, آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے بہت سارے. آپ لوگوں نے برتنوں کی ایک بہت معروف قسم سنی ہوگی, چائنا کے جو برتن آتے ہیں بون چائنا, نام سنا ہوا ہے, وائٹ کلر کا جو پتھر ہوتا ہے, آپ کو تو کس چیز سے بنتا ہے, مردوں کی ہڈیوں سے بنتا ہے. بون لفظ ہی کہتا ہے, مضبوط ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈیڈ باڈیز کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے لوگ, اس سے کیا کچھ بنا رہے ہیں, کیونکہ ہڈی مضبوط چیز ہے نا. تو انہوں نے دیکھا مٹی کے برتن بناتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں, پتھر کے ہیں وہ وزنی بہت ہیں, لوگ پکڑ کے تھک جاتے ہیں, جی ہم نے پہلے بھوکے تھے اب پلیٹ ہی اتنی بھاری پکڑ لی کھائیں کیسے, تو کہا چلو ہڈیوں کو بنا کے بناتے ہیں. پتہ نہیں کس کس کی ہڈیوں میں کیا کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں. اللہ اکبر. سورہ یاسین میں بھی ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں, میں یحیی العظام وہی رمیم, کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ گل گئی. پینٹنگز بنتی ہیں اس کے, پوری ہڈیوں کو بنا کے اس کے کیمیکلز آج کے دور میں بنا رہے ہیں, کہاں کچھ اس کو لے کے جا رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں. شوق ہے نا انسان جو بھی کرے, کہا جاؤ ہو جاؤ. پھر کل الذی فطرکم اول مرہ, کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ کیا. بھئی مشکل ہوتا تو پہلی دفعہ ہوتا, اس کے لیے تو پہلی دفعہ بھی مشکل نہیں تھا, تو دوبارہ کیسے ہوگا. یعنی اللہ کی قدرت کو اپنی عاجزی اور بے بسی پر قیاس کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کا زیادہ کام چلتا ہی قیاس پہ ہے, تکے بازی, یہ ہوگا تو ایسے ہوگا, وہ ہوگا تو ویسے ہوگا. کہا بس ان کو بتا دو کہ یہ تو ہوگا. اب اتنی باتیں اتنے دلائل سن کے دل میں تو آ ہی گیا نا, نہ مانے تو نہ مانے, تو کہا فَسَيُنْغِدُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ, ضرور حیرت سے دیکھیں گے آپ کو اور سروں کو ہلائیں گے. یہ جو لفظ ہے نا بس فَسَيُنْغِدُونَ, نون غین دعات سے ہے, نَغَدَ اوپر نیچے ہلانا سر کو, ہاں کے معنی میں ہوتے ہیں نا. کبھی آپ امیجن کریں کسی کی بات سے آپ اتفاق کر لیں جو پہلے آپ نہیں مان رہے, تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں کہتے تو آپ ٹھیک ہیں, ایسا تو پھر ہوگا. یہ کیفیت ہے نغودہ, اوپر سے نیچے کو ہلانا. اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جس بات کا ہم انکار کرتے تھے وہ کتنی بڑی سچائی تھی, اور اس کو ہم چھوڑے. پھر آخر میں پوچھتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ, اچھا ہوگا پھر کب, یہی بتا دیں پھر تاکہ ہم دیکھیں تیاری کریں کچھ ہو وقت. کہا ہوگا تو قریبی, کل اسائیں یکون قریبا, کا امید ہے کہ وہ قریبی ہو, کیا دور نہیں ہے. کیونکہ سورت معارج میں بھی آتا ہے کہ تم تو اس کو دور دیکھتے ہو لیکن ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں. آیت نمبر 6 میں آتا ہے انہم یرونہو بعیدا ونراہو قریبا, وہ تو اس کو دور سمجھتے ہیں کہ قیامت ابھی بڑی دور ہے, کھا لو عیش کر لو موج کر لو مستی کر لو, لیکن ہمیں بتایا کہ وہ قیامت بڑی قریب ہے. کیونکہ اقترب للناس حسابہم, تو قیامت تو قریب آ گئی, ہوگا کیا, اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا گیا. یوم یدعوکم, جس دن تم کو پکارا جائے گا, جیسے کسی جگہ نام پکارے جاتے ہیں نا ونڈوز میں, آ جائیں آپ کی باری ہے. آپ کبھی ویزے کے لیے گئے ہوں، پاسپورٹ کے لیے گئے ہوں، ایسے وقتوں میں جب ونڈوز میں سے لوگ بلاتے ہیں تو وہی کیفیت ادھر لگتی ہے کہ بلائے جاؤ گے، فتستجیبونا، پھر جواب دو گے، یہ نہیں کہو گے نہیں آ رہے، آج تو نہیں کرتے نا لبیک، آج تو تمہاری سوچ بدل جاتی ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں بڑا مشکل ہے، میں نہیں آ سکتا، نماز 5 دفعہ پڑھنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ میں نہیں آ سکتا، کہا نہیں، فتستجیبونا، تم ضرور جواب دو گے اور بحمدی ہی ساتھ اس کی تعریفیں بھی کرو گے، اس دن تمہارے پاس چوائس نہیں ہوگی. جیم واؤ با اس کا روٹ ہوتا ہے تستجیبو کا، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے کاٹنا. یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا جواب دینا، اجابت، دعا کی قبولیت اور اجابت لفظ اردو میں بولتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہے. اور استجابت کہتے ہیں کسی کے بلانے پر حکم کی تعمیل کرنے اور حاضر ہونے کو، اور اشارہ ہے ادھر میدان محشر میں آنے کی طرف. کون پکارے گا یہ نہیں بتایا جا رہا، اور سارے تعریفیں کرتے ہوئے اٹھیں گے. اس پہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ کفار بھی اپنی قبروں سے نکلتے وقت سبحانک و بحمدک کا الفاظ کہتے ہوئے نکلیں گے، مگر اس وقت ان کا حمد اور ثنا کرنا فائدہ نہ دے گا، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کے معاملات تو دیکھ چکے، تو غیر اختیاری طور پر پھر ان کی زبان سے اللہ کی حمد اور ثنا کی باتیں نکلیں گی، لیکن کوئی عمل نہیں ہوگا کہ جس پر ان کو جزا ملے. اور مومنوں کا حال تو ایسا ہوگا، ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو کیا کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس ہم پر کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا. کوئی بولے گا اسے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، سورہ زمر کے آتے ہیں یہ، کہ ہائے افسوس مجھ پر کہ جو میں اللہ کے حق میں کمی کرتا تھا. تو اس دن ہر بندے کی حالت فرق ہوگی، لیکن ہر بندہ اس دن بولے گا تو تعریف کرے گا اللہ تعالیٰ کی. ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتے، وَقُدِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ ان کے معاملے ہو جائیں گے. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں. اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں اپنے عمل کی اس میں ملتی ہیں. یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے کھوٹ دور کر دے، دلوں کا شک دور کر دے، کوئی ایسی بات ہمارے دل میں نہ آ جائے جو ہمارے اور قرآن کے بیچ میں آڑ بن جائے. دیکھیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے دشمنی کی نا بالفرض، اللہ کے نبی کو کیا فرق پڑا؟ وقتی طور پہ دکھ ہوا ہوگا، تکلیف بھی ہوئی ہوگی، آپ نبی تھے، آپ کے دل میں حسرت تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے بچائے، لیکن ایک خاص حد کے بعد تو میں نے دیکھا لوگ اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں جاؤ پھر آگ میں جلو، پھر میں کیا کروں، پھر میں تمہارا غم نہیں اب کر سکتی. ہاں تو ان کا اللہ کے نبی کو کیا غم ہوا ہوگا، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی دشمنی میں ڈال کر یا اللہ کے پیغام سے، توحید سے دور کر کے کیا کمایا؟ کچھ بھی تو نہیں کمایا، سب اپنی زندگی میں خرابیوں کی طرف لے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ہمیشہ کا ان کا انجام برا ہوا. تو لہٰذا یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.